وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان ہر الزمناہو لگا دیا ہم نے اس کو لازم کر دیا ہم نے اس کو اسی سے لفظ الزام کسی پہ کچھ چپک دینا طائرہو اس کا طائر اس کا پرندہ طائر کا لفظ جو ہے نا توئے یہ ریسے طائر طائر کا مطلب ہوتا ہے اڑنا طائر کہتے ہیں پروں والا جانور جو فضا میں حرکت کرتا ہے پرندہ پرندہ وہ نہیں ہوتا جو زمین پہ بیٹھے خواہ اس کے پر ہو زمین پہ رہنے والے جانور خواہ ان کے پر ہو وہ کیا نہیں کہلاتے پرندہ مثلا مرغی پرندہ نہیں کہلاتی خیر پرندہ کیا ہے جو فضا میں اڑتا ہے پروں والا تو ہر انسان کا پرندہ کہاں ہے فی عنقہ اس کی گردن میں ہے پرندہ گردن میں ہے یہ کون سا پرندہ اعمال کا پرندہ اعمال کو پرندہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ آپ دیکھیے ہم اگر ایک لفظ منہ سے نکال دیتے نا تو وہ کیا ہوتا ہے اڑ جاتا ہے ہوا میں جاتا ہے نا اڑ جاتا ہے پکڑے ذرا اس کو واپس لائیں پکڑ سکتے ہیں گیا کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ پرندے کی طرح ہماری ریچ سے باہر چلا جاتا ہے واپس نہیں لا سکتے اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جو بھی کرے عمل کرنے کے بعد وہ انسان کے ہاتھ سے عمل نکل جاتا ہے وقت چلا جاتا ہے اب انسان کچھ نہیں کر سکتا اب آپ دیکھیے کہ یہ تو اس کا لفظی معنی ہے طائر کا عربوں کے ہاں پرندے استعمال ہوتے تھے شگون لینے میں شگون کیسے جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تھا بعض اوقات تو پکڑ کے پرندہ چھوڑتے تھے دائیں طرف جاتا تو کہتے تھے کہ اچھا ٹاس کرتے تھے جیسے اور اگر بائیں طرف جاتا تو کہتا منحوس پھر اسی طرح آپ بھی دیکھیں آپ لوگ چڑیوں کے اڑنے کبوں طوطوں وغیرہ سے شگون لیتے رہتے ہیں ابھی تک لوگ لیتے ہیں کبا بول پڑا تو مہمان آئے گا تو اسی طرح چڑیوں طوطوں سے لوگ آج تک شگون لیتے ہیں کہ خوش قسمتی کی علامت یا بد قسمتی کی علامت ہم خوش قسمت ہیں یا بد قسمت فرمایا کہ خوش قسمتی اور بد قسمتی انسان کی گردن میں لٹکی ہوئی اس کے اعمال میں اس کے کردار میں اس کے اپنے کرتوتوں میں وہ کیا کرتا ہے وہ اس کے گلے پڑی ہوئی ہے گلے پڑی ہوئی جسے کہتے ہیں نا یہ چیز تو میرے گلے پڑ گئی کیا مطلب کب کہتے ہیں آپ اس کو جب آپ اس سے جان نہ چھڑا سکیں یہ میرے گلے پڑ گئی ہر انسان کا پرندہ اس کے گلے پڑ گیا ہر انسان کے اعمال اس کے گلے پڑے ہوئے ہر انسان کے اعمال کی شامت اور جو اس کی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا سبب ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا وہ بھگتنا ہی پڑیں گے اس کو آپ دیکھیے کہ آپ اچھا کریں یا برا کریں کہاں بھاگ کے جائیں گے کوئی شخص کسی کو گالی دے دے وقتی طور پہ تو کیا ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے اسے گالی دے کے مسئلہ یا چھپ جاتا ہے کہیں یا ادھر ادھر کسی اور پہ الزام ڈال دیتا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے اور انہوں نے لکھ کے میرے ہی کتاب میں ایسا ٹھپا لگایا کہ وہ میرے سامنے لایا جائے گا اسی لیے کیا کہا وہ نخرج لہ یوم القیامتی کتابن ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب یہ کتاب کس چیز کی ہوگی اعمال کی اعمال نامہ جو اس کے گلے پڑا ہوا ہے یلقاہ وہ پائے گا اس کو ملاقات کرے گا اس سے منشورا کھلا ہوا منشور کا لفظ نشر کرنے سے نشر کرنا کیا ہوتا ہے پھیلا دینا کوئی کپڑا یا کتاب یا بارش کے لیے بھی آتا ہے یا نعمت یا بات کہتے فلاں بات نشر کر دی کیا مانا ہوتا خبریں نشر ہو رہی پھیلائی جا رہی ایک بات یہاں ہوتی ہے اور وہاں تک پہنچ جاتی پوری دنیا میں گھوم جاتی وہ اذا الصحف نشرت اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے کھلی کتاب انسان کے سامنے اس کے ساری باتوں کی آ جائے گی سارے اعمال اوپن بک کھلی کتاب کی طرح سامنے آئیں گے یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی قسمت کا انحصار یا انسان کی قسمت چڑیوں کے اڑنے یا ستاروں کی گردش سے وابستہ نہیں اس کا تعلق یا انحصار عمل پر ہے اور جو ہم کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا ہم بھی پہ چپک جائے گا الزام کا کیا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر منڈ دینا کوئی بات چپکا دینا یعنی انسان کہیں بھی چلا جائے آپ کوئی غلط کام کریں اور بھاگ جائیں کوئی قانون توڑے اور بھاگ جائیں کچھ لوگ یہ کرتے نا قانون توڑا ادھر سے ادھر نکل گئے ایک اسٹیٹ سے دوسرے میں چلے گئے جہاں وہ قانون ان کو پکڑ نہ سکے لیکن دنیا میں تو بھاگ گئے اللہ کے یہاں کیسے بھاگ سکتے وہ تو گلے میں پڑا ہوا ہے وہ تو ساتھ ہی جا رہا ہے جہاں جاؤ گے کسی جہاز میں بیٹھ جاؤ تو سمندر میں کسی سب مرین میں چلے جاؤ تو کہیں چلے جاؤ کسی جنگل میں چلے جاؤ صحرا میں چلے جاؤ وہ کتاب ساتھ ہے فرشتے ساتھ ساتھ گھیرے ہوئے قبر میں ہو تو، آخرت میں ہو تو، کہیں بھی ہو، جو کیا ہے وہ ساتھ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اللہ ہمارے اعمال کی جو برائیاں ان سے ہمیں بچا۔ یہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑی ہوئی اور خود ہی کیا ہوا ہے، یعنی کس قدر ہولناک تصور ہے کہ آپ کسی چیز کو اٹھا کے پھینکنا چاہ رہے ہیں، ہٹانا چاہ رہے ہیں اس کو، وہ نہیں ہٹ سکتی کیونکہ آپ کی ہوئی، آپ کی بنائی، آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس کو آپ دیکھیے کہ سائنس نے کس طرح پروف کیا ہے، یہ قرآن نے تو اتنا عرصہ پہلے یہ بات کہہ دی نا۔ یہ ایک ریسرچ ہے ڈاکٹر آرلن کارنی کی، یہ الینوائز یونیورسٹی میں شعبہ سمعیات کے ماہر آڈیو کے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے گرد و پیش جو آوازیں ہوتی ہیں وہ انسان کی کھال پہ اس طرح نقش ہوتی ہیں جس طرح ریکارڈ کے اوپر آواز نقش ہوتی، یعنی ٹیپ ریکارڈر کے اوپر جس طرح آواز لکھی جاتی ہے یا جذب ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کی اپنی سکن کے اوپر نقش ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مخصوص آلات کے ذریعے ری پلے کیا جا سکتا ہے ان آوازوں کو، ٹھیک اسی طرح جیسے ریکارڈ کی آواز کو گراموفون میں دہرایا جاتا ہے۔ اس کو انہوں نے سکن سپیچ کا نام دیا ہے، اس تھیوری کو۔ ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے کان کا پردہ خراب ہو گیا ہو، وہ آوازوں کو صحیح طور پہ پکڑ نہ پاتے ہوں، وہ مخصوص الیکٹرانک آلات کے ذریعے اپنی کھال کو اپنے کان کا بدل بنا سکتے ہیں، یعنی اگر کان خراب ہو جائے تو وہ اپنی سکن سے سن سکیں گے، وہ اس پہ یعنی کام کر رہے ہیں، اور وہ اسی طرح بات سن سکتے ہیں جیسے کان کے ذریعے کوئی شخص بات سن سکتا ہے۔ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ گرافٹنگ ہوتی نا، ایک سکن کا کچھ حصہ خراب ہو دوسرا لے کے وہاں لگا دیا، یہ بائی پاس جو کرتے ہیں کہیں اور سے رگے نکال کے کہیں اور ڈال دی، تو اسی طرح جیسے کان سنتے ہیں ایسے ہی انسان کی کھال بولتی ہے اور انسان اس کو بھی سن سکتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ کس طرح کھال انسان کی بولے گی اور کس طرح انسان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں اور اس کی جلد گواہی دے گی جو بھی وہ کر رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اب تو اتنے آٹومیٹک آلات بول رہے ہیں، آپ دروازہ گھر کا کھولے تو کچھ بول رہا ہوگا، آپ گاڑی کھولے تو کوئی دعا چل رہے گی، بند کرے تو کوئی اور دعا چل پڑے، آٹومیٹک ہر چیز چل رہی ہے۔ اور خود سوچیں کہ جب آپ کے جسم میں سے ایک مشین بولنے لگ جائے، آپ نے میں نے نہیں کیا اور وہ کہنے نہیں کیا تھا، میں نے خود کیا تھا، اس ہاتھ نے کیا تھا، یہ ہے چپکا ہوا ساتھ۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، انسان دوسروں کو منحوس قرار دیتا اپنے لیے، یہ دن منحوس ہے، یہ جگہ منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، انسان تو خود اپنے لیے خود منحوس ہے، اس کی اپنی قسمت اس کے اپنے پاس ہے، اور قسمت کس سے بنتی، اس کے اعمال سے بنتی، اور اس کے یہی اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور سورۃ فصلت میں بھی آتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، آیت 46۔ النساء 123 میں آتا ہے من يعمل سوءا يجزى به، جو برا کرے گا جزا دیا جائے گا، یعنی جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جو کرو گے سامنے پاؤ گے۔
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا،
اور یہ کہا جائے گا اقرأ پڑھو، ریڈ کتابک اپنی کتاب، اپنا نام اعمال خود پڑھو۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ کے سنائے اور انسان خود پڑھے، اس کو پھر انسان جھٹلا نہیں سکتا، مس نہیں کر سکتا، کوئی بات کر رہا ہے انسان آدھی بات سنے آدھی کہیں اور آرام کرے، لیکن جو خود بول رہا ہوتا ہے وہ پورا ہی بولنا پڑتا ہے۔ اقرأ کتابک اپنی کتاب پڑھو، یہ بالکل ایسے اگر کسی دن آپ کو یہ کہا جائے، میں اکثر سوچتی ہوں کہ آپ سے کہوں اپنا پرچہ خود چیک کریں، میں جواب آپ کو بتاتی ہوں اور آپ اپنے آپ کو خود چیک کریں، اس سے کیا ہوگا؟ اگر کسی دن یہ ایکسرسائز کرائی جائے پوری کی پوری غلطیاں سامنے پتہ چل جائے، کہاں غلطی۔ میرے خیال ہے کہ اس طرح کوئی وقت ملے تو آپ کو کرا کے ایکسرسائز ایک کروں اور پھر اپنے نمبر خود لگائیں، پھر دیکھتے ہیں دوبارہ ہم لگاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ انصاف کتنا کیا۔ اقرأ کتابک اپنی کتاب پڑھو، اپنی کتاب خود پڑھو، اپنا پرچہ خود چیک کرو، اپنے اعمال کا خود حساب لگاؤ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کفا کافی ہے، بنفسک اپنے نفس کے ساتھ، الیوم آج، علیک اپنے اوپر، حسیبا حساب لینے والا، حساب لگانے والا، محاسبہ کرنے والا، اپنا حساب لگانے والا، محاسبہ کرنے والا، تو خود ہی کافی۔ حسیب جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، فاعل کے معنوں میں حساب کرنے والا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کو خود دیکھنے والا ہے۔ اور کفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ضرورت پوری کرنا، کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی حاجت ہی نہ رہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا یہ چیز کافی ہے، انف انف از انف، تو اس کا کیا معنی ہے؟ نو مور، سفیشنٹ۔ اب قیامت کے دن کیا کہے گا انسان کہ میں تو خود ہی دیکھ رہا ہوں، کسی اور کے تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو خود ہی نظر آ رہا ہے، میں اپنی غلطیاں خود دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن دنیا میں انسان کو اپنی غلطیاں نہیں نظر آتی، عقل مند وہ ہے جو یہاں آئینہ دیکھ لے، یہاں اپنی غلطی پہچان جائے، کل کو تو اقرار کرنا ہی پڑے گا. آپ دیکھیں کہ جب اچھے کام ہوتے نا کوئی چیز تو فوراً آپ کہتے کہ یہ میری بنائی ہوئی، یہ میری کی ہوئی. کہیں کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو اپنی لکھائی آپ پہچانی جاتی یا نہیں؟ پہچان جاتے ہیں نا، ہاں ہاں یہ میرا ہی لکھا ہوا، ذرا دکھاؤ، ہاں ہاں میں نے لکھا تھا. تو وہاں بھی پوچھے تم نے کیا تھا؟ کیا تو میں نے تھا. کیسا اقرار ہوگا وہ؟ کوئی بھی چھٹلا نہ سکے گا. آج انسان غلط کر کے فوراً دوسروں کو بلیم کرتا ہے، اس نے کیا، وہ سبب ہے، وہ ریزن. خود اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا. اور قرآن پاک میں بہت سی آیات اس پر ہیں، اور پیچھے والوزن یومئذ الحق میں آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نامہ اعمال کے بارے میں پڑھیں اور اس کو ہو سکے تو پھر دہرا لیں. المیزان کتاب ہے، قیامت کا بیان، پیج نمبر 236. انسان کا نام اعمال جو ہے وہ کیسا ہوگا، اور سب سے بھاری چیز اس میں کیا ہوگی، اور سب سے ہلکی کیا ہوگی، اور کس طرح تولا جائے گا، اور کس طرح انسان دیکھ کے حسرت کرے گا. وبود الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی. وتر المجرمین مشفقین مما فی، اور مجرم ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور پھر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہوا؟ کس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، سب لکھ لی. اسی طرح سورۃ الانشقاق میں بھی آتا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. اسی طرح فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہا اقرؤوا کتابیہ. نہ صرف یہ کہ انسان خود پڑھے گا بلکہ اوروں کو بھی کہے گا آؤ میری کتاب پڑھو. اگر کسی نے اچھا کام کیا ہو تو انسان اس کو پھر ڈسپلے کرتا ہے کہ اور بھی دیکھے، لیکن جس نے برا کیا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش میری کتاب مجھے نہ ملتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش میں نہ جانتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے. اور پھر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، موت کو پکارے گا، کاش میری موت آ جائے. یعنی اعمال نامے کو دیکھ کر لوگوں کو ایسی شرمندگی ہوگی کہ انسان موت کو پکارے گا، کاش میں مر جاؤں. یہ بالکل ایسے جب انسان کا دنیا میں کوئی جرم کھل جائے کسی کے سامنے تو انسان کی حالت کیا ہوتی، کاش میں آج سے پہلے مر ہی جاتا. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اب ذرا سا امیجن کرے، کتاب پڑھ رہا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا دیر سوچے ذرا اپنے کسی رجسٹر کو، کسی کاپی کو جو آپ لکھتے ہیں، اپنا قرآن پاک کا جو فرسٹ والیوم تھا اسی کو آپ دیکھے، اچھا یہ میں پہلے سے بارے میں ایسے لکھتی تھی، اچھا دوسرے میں ایسے لکھتی تھی، پانچویں میں، اچھا پھر دسویں میں ایسے ہوگی. کبھی پرانی کاپیاں سب کھول کے پڑھتے ہیں نا اپنی، اور پھر اپنے اوپر خود ہنستے ہیں، یہ میں نے لکھا تھا، مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں تھی، یہ میں نے کیا کیا. اچھا اسی طرح جو اچھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا وہ بھی انسان خوش ہو کے دیکھتا ہے، اچھا وہ کہے گا وہ فلاں میں نے کام بہت اچھا کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ ڈھونڈے گا تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا؟ تو نہیں شاید آگے ہو. حدیث میں آتا ہے آدمی کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا لایا جائے گا تو وہ پڑھ کر کہے گا میں نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں، وہ اس میں درج نہیں، وہ نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اس لیے وہ تیری نیکیاں مٹا دی گئیں، وہ وہاں سے اٹھ کے دوسرے کے پاس چلی جائیں. یعنی کچھ ایسے صابر لوگ ہوں گے کہ جن کی لوگ برائیاں بے وجہ کی باتیں ادھر ادھر پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ ادھر سے اٹھ کے ان کے پاس آئے، وہ کہیں گے یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، واہ یہ کیا کتنی اچھی تھی. تو اسے کیا بتایا جائے گا؟ یہ تم نے صبر کیا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم سے ذرا صبر نہیں ہوتا، اگر ہمیں پتا چلے کسی نے ہماری برائی ایک کی ہے تو ہم 10 اس کی کر کے چین لیں، اگنور کر ہی نہیں سکتے، ہم ہی نہیں سوچتے اچھا نہیں کوئی بات نہیں، ہر ایک اپنے لیے خود کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا لکھا جا رہا ہے. جب ہم بولتے ہیں تو کتنا بے دریغ بولتے ہیں نا، بغیر سوچے سمجھے کسی کی غیبت ہو رہی ہے یا کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پرواہ. اور یہ سب بھی بعض اوقات صرف جذباتیت کی وجہ سے، چھوٹی سی بات سے کسی پہ غصہ آ گیا، 10 باتیں اس کے خلاف کر دی بیٹھ کے، اور اس وقت ہم اپنے آپ کو کتنا مطمئن محسوس کر رہے ہوتے ہیں، مزہ لے رہے ہوتے ہیں اور بظاہر دوسرے کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ یہ کس کو دے رہے ہیں نقصان، اپنے آپ کو. یہ تو ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. کمپیوٹر پہ ایک ہوتی ہے آپشن، ڈیلیٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کبھی ہاتھ لگ جائے نا تو جب آپ لکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ اگلے حرف کٹتے جاتے ہیں. تو مجھے اس کا پہلے پتا نہیں تھا، وہ کہیں میرا ہاتھ اس پہ لگ گیا، اب میں لکھوں ایک حرف لکھوں اور ایک آگے سے مٹ جائے، ایک لکھوں اور مٹ جائے، اس قدر میں پریشان کہ جاؤں تو جاؤں کہاں. پھر خیر کسی کو فون کیا اور پوچھا ان کا کہ فلاں کی جو ہے نا اس کو آپ پریس کریں، اسے کیا تو جان میں جان آئی. تو میں سوچتی تھی کہ ہم کتنے ہی کام ایسے کرتے ہیں نا، ادھر سے کرتے ہیں اور ساتھ دوسرا مٹاتے جاتے ہیں نا، اگلے بناتے جاتے ہیں ساتھ پچھلا ڈھاتے جاتے ہیں. اس قدر اریٹیٹنگ تھا وہ چند لمحوں کا وقت کہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو وہ کرنے نہیں دے رہا, آپ لکھتے ہیں اور ایک لکھا جاتا ہے اور ساتھ دوسرا مٹ جاتا ہے, یا کبھی کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائلز آپ کی نظروں کے سامنے کیسے جاتی ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے, ایک کے بعد ایک چیز جا رہی ہوتی ہے, لیکن ہم ریاکاری کر کے, دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے, غیبت کر کے, ظلم اور زیادتی کر کے, یہ سب اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں جاتا, کوئی اور نہ بیٹھا ہو ہمارے پاس, کوئی نہ دیکھنے والا ہو, وہ دیکھ رہا ہے, یہ ساتھ بیٹھے, ان سے شرمانا چاہیے, لیکن کم ہی شرماتے ہیں ہم اس سے.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
من اهتدى, جو ہدایت پا گیا, فإنما يهتدي لنفسه, وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پا گیا, جس نے ہدایت پائی اس کا فائدہ کس کو ہوا, خود کو. ومن ضل, اور جو بہکا, فإنما يضل عليها, وہ اس کا بہکنا اس کے اپنے اوپر ہی جاتا ہے, اس کے بہکنے کا نقصان خود اسی کو. بعض وقت ہم دوسروں کی ضد میں غلط کام شروع کر دیتے, ایسے بھی ہوتے ہیں نا لوگ, مثلا تم نے جو یہ کیا نا تو میں اب بالکل نہیں نماز پڑھوں, میں چڑ گیا ہوں فلاں سے اس لیے اب میں یہ نہیں کرتا, کوئی اچھا کام چھوڑ دیا یا کوئی غلط شروع کر دیا کسی کی چڑ میں, اب اس سے اس کو کیا ہوگا, اس کا کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ فیصلہ کرے گا نا کہ کون کتنا قصور وار, لیکن تم نے جو نیکی کا کام چھوڑ دیا اس کے ذمہ دار کون ہوگا, تم خود ہوگے. اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے, بھٹکو گے اپنے لیے بھٹکو گے, جسے وہ آتا ہے نا سورۃ الروم میں, من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون, اور سورۃ الانعام 104 میں آتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہ, جس نے دیکھا اپنے فائدے کے لیے, جو اندھا بنا رہا خود کو نقصان. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولید بن مغیرہ نے اہل مکہ سے کہا تھا تم میری پیروی کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو تو تمہارے سارے بوجھ میں اپنے سر پہ اٹھا لوں گا. کہا نہیں, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. نصارہ کیا کہتے ہیں, مسیح کو ابن اللہ مان لو, سارے تمہارے گناہ ان کے ذمہ, تمہارا کفارہ وہ دے چکے بس. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, نہیں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وما کرنا معذبین, اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے کسی ایک کو بھی, حتی نبعث رسولا, یہاں تک کہ رسول نہ بھیج دے جو ان کے لیے حق کو باطل کو واضح کرے. امام شافعی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں جس شخص کو دعوت پیغمبر کی اطلاع نہ پہنچی ہو فقط عقل اور ہوش ملنے کی وجہ سے اس پر کوئی اعتقادی یا عملی حکم واجب نہیں ہوتا, پس پیغمبر کی دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے اگر کوئی شرک یا گناہ کا مرتکب ہو تو اس کو عذاب نہ ہوگا. یعنی اگر کسی تک کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں تو وہ مکلف نہ ہوگا. آج کے دور میں کس کو نہیں پہنچا, ایسا کیوں ہے؟ الانعام 131 میں آتا ہے ذالک الم یکن ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون, اللہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ نہیں ہلاک کرتا اور اس کے رہنے والے غافل ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے, اسباب مہیا کرتا ہے, ہاں پھر کوئی ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے. مثلا اگر پانی ہے اور کوئی نہ پیے تو مرے گا کون, نہ پینے والا. ہدایت کا سامان موجود ہے, کتاب موجود ہے, آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور آپ کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں, پڑھنا ہی نہیں چاہتے آپ, تو پھر وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ومن عامیا فعلیہا, جو اندھا بن کے رہے اس کی ذمہ داری خود اسی پر. کیونکہ بعض لوگ تو جان بوجھ کے اندھا بن کے رہنا پسند کرتے ہیں نا, کیوں کیا کہتے ہیں, کھولا تو پھر پکڑ ہو جائے گی, ہمیں نہ بتائیں, ہمیں نہ گناہگار کریں, نہ پتا ہوگا اور نہ ہی پکڑ ہوگی, یہ بھی ایک بھول ہے. تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا سامان تو اللہ نے زمین پر بھیج دیا, موجود حقائق موجود, کتاب موجود, رسول کی سیرت موجود. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جاننا چاہتا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور اس کو کوئی طریقہ نہ ملے, کوئی ذریعہ ہی نہ ملے. اور اب کے دور میں تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن سکتے, مختلف زبانوں میں ترجمے موجود ہیں. آج کے دور میں کوئی جاہل رہنے کا عذر نہیں پیش کر سکتا. پھر ان کا تو معاملہ میرے اور آپ کے حوالے نہیں, اللہ کے حوالے, وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. کسی ایک انڈیویجول کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس اللہ نے کس کس شکل میں کیسی رہنمائی کی. ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے, بعض اوقات خارجی رہنمائی نہیں بھی ہوتی, اللہ عقل دیتا ہے, سمجھ دیتا ہے, تمیز دیتا ہے اچھے برے کی, یا پھر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے, حالات سچویشنز آ جاتی ہیں جن میں انسان کے دماغ عقل کھل جاتی, لیکن انسان صرف مستی سے کام لیتا ہے, وہ کہتا ہے چھوڑو پر کیا تکلیف کرنی، اور وہ اسی گمراہی میں ہی گم رہنا پسند کرتا ہے. اب کس وقت کس شخص کو کہاں کس موقع پہ اللہ نے نصیحت اور ہدایت کا موقع دیا تھا، اس نے فائدہ اٹھایا یا نہیں، یہ میں اور آپ جج کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے مالک یوم الدین وہ خود. لیکن اللہ کا یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جب تک وہ حجت تمام نہیں کرتا اس وقت تک پکڑتا نہیں. دیکھیے کبھی کوئی ایسی چیز چپک جاتی ہے نا بندے کے ساتھ کہ وہ بندہ اتارتا ہے، چھڑاتا ہے، ہٹاتا ہے اور وہ چھوٹتی نہیں. تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے اعمال نامہ اور ہمارے اپنے کرتوت اور کام اس طرح چمٹے ہوئے ہمارے ساتھ کہ کہیں بھی چلے جائیں وہ ساتھ ہے. جو کہتے ہیں نا مقدر ساتھ ہے، یعنی یہی ہمارا مقدر ہے. یہ طائر کیا ہے، شگون یا قسمت، اعمال کی شامت، یہ ساتھ ہے. کہاں بھاگیں گے، جہاں جائیں گے ساتھ ہے. دائیں بائیں جو فرشتے ہیں وہ بھی گردن کے قریب ہی ہیں.
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.
وَإِذَا، اور جب، اَرَدْنَا، ہم ارادہ کرتے ہیں. کیا روٹ ہے ارادہ کا؟ را واو دال رود. ان نُهْلِكَ، کہ ہم ہلاک کریں، قَرْيَةً، کسی بستی کو، امرنا، ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا، اس کے مترفین کو، امیر لوگوں کو، دولت مند لوگوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو، ففسقوا فیہا، پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں. فسق کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت سے نکل جانا، سرکش ہو جانا، وہ سرکشی کرتے ہیں اس میں. فحقہ، تو واجب ہو جاتی، علیہا، ان پر، یا اس بستی پر، یا بستی کے رہنے والوں پر، القول، بات، کس کی بات؟ عذاب کی بات. فدمرناها، تو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کو، تباہ کر دیتے ہیں اس کو، تدمیرا، تباہ کرنا، ہلاک کرنا. دال میم رے سے تدمیر مصدر ہے. دال میم رے کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑنا، یعنی اس کی ہم جڑیں نکال دیتے ہیں، بالکل برباد کر دیتے ہیں، جڑیں کاٹ دیتے ہیں. اور جس درخت کی جڑ کٹ جائے وہ پھر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی قوم کی اصلاح یا بگاڑ کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ اس کے بڑوں پر، حکمرانوں پر، لیڈرز پر، ایلیٹ پر، پڑھے لکھے طبقے پر، انفلوئنشل لوگوں پر، صاحب حیثیت لوگوں پر، کیونکہ وہ وسائل رکھتے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں. اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو سب کی ہو جاتی، اور اگر وہ نافرمان نکلے تو عوام الناس انہی کو فالو کر کے وہ بھی بگڑ جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایک ہی طریقہ چلتا آیا. کیا؟ کہ ہر قوم کے بڑوں نے ہی سرکشی کی، نافرمانی کی. نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا کہا؟ کہ ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے جب تک آپ ان کو نہ نکالیں. اور پھر ہر نبی کے لیے قال الملأ، یہ جملہ آپ نے کئی بار پڑھا قرآن مجید میں. سرداروں نے کہا، بڑوں نے کہا، ملأ نے انکار کیا، سرکشی کی، بگاڑ کیا. سورت سبا آیت 34 میں آتا ہے، وما ارسلنا فی قریت من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر اس کے صاحب حیثیت، صاحب ثروت لوگوں نے کیا کہا؟ انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جو کچھ تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اپنے بڑوں کے دین پر ہوتی. بڑے یہ کہتے ہیں، بزرگ یہ فرماتے ہیں، وہ صحیح کہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ غلط کہیں تو عوام الناس اپنی عقل استعمال نہیں کرتی اور اندھا دھن دوسروں کے پیچھے چلتی. اور قیامت کے دن یہ لوگ جا کے کیا کہیں گے؟ کہ ربنا، یا رب، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فادلونا السبیلا، کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اور سرداروں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر قوم کی ہدایت کا انحصار اس کے بڑوں کی ہدایت پر ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عوام الناس کو خطاب کیا لیکن ان کے بڑوں کو بھی خاص طور پر دعوت دی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جزیرت العرب سے جب اسلام باہر نکلا ہے تو آپ مختلف ملوک کو خط لکھتے ہیں، عوام الناس کو نہیں لکھتے. کیوں؟ اگر بڑا مسلمان ہو جائے گا تو قوم تو ویسے ہی مسلمان ہو جائے گا. اور بعد کے زمانوں میں صحابہ کرام بھی جو مختلف ملکوں پر اقدامی جنگ کرتے رہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی. کسی مال و دولت کی خاطر انہوں نے جنگیں نہیں لڑی. کس لیے؟ کہ ظلم و ستم کا یہ نظام ٹوٹے اور عوام الناس کو رہائی ملے اور وہ اپنی سوچ سے کچھ سوچے اور بڑوں نے جو جبر کا اور استبداد کا اور ایک ظلم کا جو بازار گرم کر رکھا ہے وہ ختم ہو، کیونکہ وہ چھوٹوں کو یا کمزوروں کو پوری طرح اپنے پنجے میں لے کر رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ صرف اس دور میں نہیں تھا، آج کے دور میں بھی بڑی بڑی کمپنیاں صرف چند لوگ اون کرتے ہیں، وہ پالیسیز بناتے ہیں اور باقی سب مزدوروں کی طرح اس میں کام کرتے ہیں، اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ یہ 21st century کی غلامی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے، ان کے اوقات دوسرے مقرر کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں دوسرے مقرر کرتے ہیں، ان کے لیے کام کے اسکیڈول، ان کی پوری پلاننگ کوئی اور کرتا ہے، اور وہ صرف اس میں ورکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز اور اپنی عقل اور اپنی سوچ کم ہی استعمال ہوتی ہے اس میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو، اور دینی اعتبار سے بھی یہی صورتحال ہے۔ کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے ان کچھ لوگوں کی اصلاح بہت ضروری ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عوام الناس کا امتحان ختم، عوام الناس کا امتحان تو اپنی جگہ، لیکن سبب اور کاز یہ بنتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو تباہی آئی اس کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا، ان کے لیڈروں کا، ان کے انبیاء نے سمجھایا بھی ان کو کہ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، لیکن جذباتی باتیں سب کو اچھی لگتی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو کسی سنجیدہ بات کی طرف، کسی سنجیدہ کام کی طرف بلائے تو لوگ خوشی سے نہیں آتے، لیکن اگر کوئی کہے آؤ جلوس نکالتے ہیں، آؤ ایک مظاہرہ کرتے ہیں، یا اگر کوئی کہے آؤ نعرے لگاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے کیسے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کچھ کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک جوش و خروش کا اظہار ہوتا ہے، اور سمجھتے کہ اس طرح ہم چیخ چلا کے اپنی ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ تتخذو من دونی وکیلا، ٹھیک ہے انسان بھی کوئی کچھ کرے تو، لیکن اصل تو اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے۔ اصل میں سوچ کا فرق ہوتا ہے نا، کہ انسان جب اللہ کو بھول کر انسانوں میں کھو جاتا ہے، ٹھیک ہے انسانوں کا حق ادا کرنا، ان کی عزت احترام سب اپنی جگہ ہے، لیکن اصل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اذا اردنا ان نہلک قرية، شامت لانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ امرنا کا ایک معنی حکم دینا ہے، اور ایک معنی زیادہ دینا بھی، اکثرنا کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی ان پہ نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ایک شخص غلط کام کر رہا اور اوپر سے اس کو فیسلٹیز اور نعمتیں اور وسائل بھی زیادہ مل جائیں تو پھر اس کا حال کیا ہوگا، سوچئے نا ذرا۔ یعنی ایک شخص غلط ہو اور اوپر سے اللہ مجھ سے بہت راضی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہی ہوتا ہے نا، وہ اور دل کھول کے پھر خرابیاں کرتے ہیں، مزید بھٹکتے ہیں۔ تو امرنا کا ایک معنی کیا ہے، اکثرنا، زیادہ دے دیتے ہیں ہم ان کو، یا تو ان کی تعداد زیادہ کر دیتے ہیں، اکثرنا کا کیا معنی، یعنی تعداد میں کثرت کر دیتے ہیں، یا یہ کہ نعمتوں میں کثرت کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے مطرفین کی تعداد یا ان کے پاس نعمتوں کی کثرت کر دیتے ہیں، اس تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یا نعمتیں زیادہ مل جانے کی وجہ سے، فیسلٹیز اور وسائل زیادہ مل جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فسق و فجور بھی زیادہ ہوتا ہے، فساد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب زیادہ مال ہوگا تو زیادہ بگاڑ ہوگا نا، کیونکہ سبب یا ریسورسز زیادہ ہو گئے۔ تو جب آپ کے پاس اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے ریسورسز زیادہ ہوں تو اچھائی یا برائی کو پھلنے پھولنے کا بھی اتنا ہی زیادہ موقع ملتا ہے۔ ففسقوا فیہا، تو اس کثرت کی وجہ سے وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے، نافرمان ہوئے، کھل کے انہوں نے بدعمالیاں کی، لہذا وہ اس نتیجے اور انجام پہ آ پہنچے جہاں انہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ فحق علیہ القول، اللہ کی بات ان پہ چسپاں ہو گئی، حجت تمام ہو گئی۔ قول سے مراد یہ کلمہ عذاب ہے، اور پھر ان کی شامت اعمال آ گئی۔ پچھلی جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں ان کے ساتھ یہی ہوا۔ سورۃ الانعام 123 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، خرابیاں تو چند ایک کرتے ہیں لیکن شامت پھر سب کی آتی۔ کیوں سب کی آتی؟ کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں بلکہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نعمت یا فیسلٹی یا ریسورس کے زیادہ ہونے پر انسان تکبر کا شکار نہ ہو، بگڑے نہیں، اسے مس یوز نہیں کرے، اسے پا کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر جمع رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلے، ہاں کوئی بھی ہو، کوئی آپ کو کتنا بھی فائدہ پہنچائے، لیکن اپنی عقل ضرور استعمال کرے، کیونکہ کوئی کل نہیں چھڑائے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔